سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يوم تجد كل نفس ما عملت اور جس دن پائے گا موجود ہر شخص ما عملت من خیر محضرن جو کچھ نیکی کرے گا وہ اپنے سامنے پائے گا محضرن سامنے وما عملت من سوء اور جو کچھ برائی کرے گا تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن سارے اعمال کا ری پلے بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اعمال کو پھر ہمیں بتائیں گے کہ یہ کام تم نے کیے اس لیے وہ دن جو ہے اگر اعمال برے ہوں گے تو شرمندگی کا دن بھی بن سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اعمال اس دنیا میں تو چھپ کے کر سکتے ہو ممکن ہے کسی کو بھی نہ پتا چلے اس دن کھولے جائیں گے اور جن جن لوگوں سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو نہ پتا چلتا قیامت کے دن ان کو بتا دیا جائے گا اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور تینوں بڑے معتبر شخصیات ہوں گے دنیا میں پتہ نہ چل سکا کہ وہ ایسے تھے اور ایک فرمایا کہ جو دین کا عالم ہوگا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرتا تھا اور دین کا علم سکھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی واہ واہ کے لیے یہ کرتا تھا تو دنیا کے لیے یہ کرتا تھا تو دنیا میں تو وہ اپنی اس خامی کو چھپا سکتا تھا آخرت کے دن ظاہر ہو گئی لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہوا اسی طرح ایک مجاہد کو ڈالا جائے گا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی تیرے راستے میں اللہ فرمائیں گے نہیں تو چاہتا تھا کہ تجھے بہادر کہا جاتا تو دنیا میں وہ اپنی اس اندر کی خواہش کو چھپا لیتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو بڑی شرمندگی کا دن ہوگا تو آج تو ہم چھپا سکتے ہیں اپنی غلطیاں اپنے گناہ اور چھپاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور اسی طرح ایک تیسرا بندہ ہوگا جس نے دین پہ بہت خرچ کیا ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا لوگ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے فرما دیں گے کہ نہیں نہیں تو اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ کیسا سخی ہے تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ نے کھولنا ہے ضرور یوم تجد کل نفس ما عملت اس دن پائیں گے ہر شخص جو عمل اس نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا اسی طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی دوسروں کو درس دیتا ہوگا دین کا اور وہ درس جن کو دیا جائے گا وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے جو درس دینے والا ہوگا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اللہ اکبر اور پھر گفتگو ہوگی وہ طالب علم جو ہے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہی تو تھے کہ جنہوں نے ہمیں وہ اعمال بتائے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں اور آپ خود ادھر جا رہے ہیں تو وہ آگے سے کہے گا بس میری بدبختی آئی تھی کہ عمل میں بتاتا تھا دوسروں کو کرنے کے لیے خود نہیں کرتا تھا اللہ تو قیامت کے دن صرف جہنم کی حسرت نہیں ہوگی, صرف جہنم کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ دنیا میں جن سے ہم بڑی اچھی طرح سے اپنے گناہ چھپاتے تھے ان کو پتا چل جانے کا بھی غم اور تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت, دن ہر ایک کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا. اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کو خوف جس پہ طاری نہیں ہوگا, کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو کانپ نہیں رہا ہوگا. تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا, اتنا مشکل دن ہوگا اور ایسا گرم دن ہوگا کہ سارے انبیاء اس خوف کی وجہ سے اپنی اپنی امتوں کو منع کر دیں گے, جی ہم تیرا ہیلپ نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے جی صرف اتنا اللہ سے کہہ دیں کہ حساب شروع کر دیں, تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو گئے, اور انبیاء کہیں گے نہیں آج ہماری ہمت نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سب ساری امتوں کے لوگ گزارش کریں گے اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے فرمائیں گے, اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ رحمت کر دے, حساب شروع ہی فرما دے. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ابو بکر کے اعمال پیش کروں گا اور اللہ کا جلال جو ہے وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا. اللہ اللہ اکبر. تو قیامت کا دن سخت دن ہے, جہنم میں جانے کی بھی تکلیف, لوگوں کے سامنے رسوا ہونے کی بھی تکلیف. اس لیے اس دنیا میں توبہ کر لینی چاہیے اور پکی توبہ کرنی چاہیے. کچھ نیک لوگ ہوں گے جن سے غلطیاں ہو جاتی ہوں گی, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بلائیں گے, ان کو بھی بتا ضرور دیں گے کہ تم بھی کرتے تھے غلطیاں. ایک چادر نما چیز ہوگی جس کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ ان کو اکیلے ہی بلا کے اور ان کو بار بار بتائیں گے کہ تم نے یہ بھی غلطی کی, یہ بھی غلطی کی, یہ بھی غلطی کی, حتیٰ کہ وہ آدمی ڈر جائے گا کہ اللہ اکبر, اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ, اللہ نے ایک ایک چیز مجھے بتا دی, اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دنیا میں بھی پردے رکھے تو آج بھی میں تیرے ان اعمال پہ پردہ رکھتا ہوں, جا میں تجھے جنت میں ڈال دیتا ہوں. کچھ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ فرمائیں گے. اور پھر قیامت کا دن سخت دن ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن جس نے جو کام کیا ہوگا وہ کام اس کے سامنے لایا جائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جو اس نے نیکی کی خیر کی وہ بھی سامنے لے آئیں گے, وما عملت من سوء, اور جو کچھ اس نے برائی کی. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا, آرزو کرے گا اس دن شخص کہ میرے اور اس دن کے درمیان لمبی مسافت کوئی ہو جائے, دور ہو جائے یہ دن مجھ سے. تو جہنم کا غم تو بعد میں, اس دن سب کے سامنے جو کھل جائے گی بات, اس کا غم اس سے بڑا ہوگا. آج دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑی سی ہمارا بچہ کوئی رو جائے نا دوسرے کے سامنے تو ہم اس کو اتنا برا فیل کرتے ہیں کہ بیٹے کو لگا دیتے ہیں کہ تم نے مہمانوں کے سامنے ذلیل کر دیا. تو کہاں ہم ایک بندے کے بھی سامنے کی ذلت برداشت کر سکتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے چھپے ہوئے اعمال کو سامنے لاؤں گا, گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ پوری زندگی جو گزر رہی ہے اس کی فلم اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں اور اس فلم کو ری پلے کیا جائے گا قیامت کے دن. اس لیے اسی زندگی میں انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ توبہ کرنے کے لیے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ تاکہ کوئی بندہ اس بات کو لائٹ نہ لے اللہ نے پھر مقید کیا اپنی اسی بات کو, فرمایا وَيُحَذِّرُكُمْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا بلکہ اس بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہاں ہاں میں ڈرا رہا ہوں, اور ڈرانے کی بھی وجہ ہے, کیا وجہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, واللہ رؤوف بالعباد, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے اس لیے ڈرا رہا ہے. ابھی ڈر جاؤ گے, بدکاری سے بچ جاؤ گے, کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگے. تو یہ ڈرانا اللہ کی مہربانی ہے, یہ مہربانی جو ہے شفقت جو ہے اس کی وجہ سے ڈرا رہے ہیں. باپ ڈراتا ہے نا بیٹے کو کہ تو اسکول میں نہیں پڑھے گا تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا تجھے پتہ چلے گا. تو وہ جو ڈرا رہا ہوتا ہے کوئی دشمنی کی وجہ سے بیٹے کو ڈرا رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ باپ جانتا ہے کہ اگر آج یہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کل یہ کسی قابل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آج اگر یہ گناہ نہیں چھوڑے گا تو کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈرا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مہربان معاف کرنے والے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انصاف کرنے والے ہیں. جس طرح کا معاملہ دنیا میں ہے جہنم میں ایسا معاملہ نہیں ہونا, آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہونا. انسان روتا رہ جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جہنم والے اللہ کو ریکویسٹ کرتے رہ جائیں گے, اتنا چیخیں گے, اتنے سالوں تک روئیں گے کہ آواز کتے جیسی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. تو قیامت اور جہنم کا معاملہ اور ہے. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, ابھی تم مجھے پکارو گے, دل میں پکارو گے, لوگوں میں بیٹھ کے ابھی کہو گے نا اے اللہ میری یہ دعا سن لے, اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی سن لیتا ہوں. تو دنیا میں معاملہ اور ہے, اس دن کا معاملہ اور ہے. اس لیے اس دنیا میں ہی اللہ کو منا لینا چاہیے, اس دنیا میں ہی اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے. دوستی کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا, اور وہ اپنی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیسے دوستی ہوگی. فرمایا قل, اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. تو اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحببکم اللہ, اب نبی علیہ السلام کی اتباع کی, ان کی سنت کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو سب کو معاف کر دے گا, واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرایا, اور پھر فرمایا کہ اگر بچنا ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. تو ہماری نجات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے. جو بندہ جتنا زیادہ سنت کی پیروی کرتا ہے اتنا ہی اللہ کو محبوب ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہر ہر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک مقدار رکھ دی ہے. جو جتنی سنتوں پر عمل کرے گا اس کو اتنی زیادہ مقدار جو ہے وہ اللہ کی محبت کی ملے گی, جو ساری سنتوں پر عمل کرے گا اس کو اللہ کی کامل محبت نصیب ہوگی. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فنا ہے نا اللہ کی مستقل یاد ہو جانا, اس کا تعلق جو ہے وہ اتباع سنت کے ساتھ ہے. یہ اسی کو ملے گی یہ فنا جس کی زندگی میں سنت کا اتباع ہوگا. تو یہ مقام جو ہے نا تصوف کے اعلیٰ مقام, یہ سنت کی اتباع کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں, اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتے. چاہے جتنے مجاہدے کر لے, چاہے جتنے چلے کاٹ لے, جو بھی کر لے, یہ جو مقام اللہ کے یہاں ملنا ہے, اعلیٰ تصوف کا جو مقام ہوتا ہے, جو مشائق کے نزدیک مقام ہے, یہ اتباع سنت کے بغیر نہیں مل سکتا. تو سنت کی اتباع جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے, سب سے بڑی نیکی ہے. بلکہ اگر ایسے دور میں سنت کی اتباع کی جائے جب دوسرے نہیں کر رہے ہوں, فتنے کا دور ہے, آزمائش کا دور ہے, آپ سنت پر عمل کریں گے لوگ باتیں کسیں گے, تو اس کو فتنے کا دور کہا جاتا ہے. ایسے اگر حالت میں اگر سنت کو پکڑ لیا اور سنت پر عمل کر دیا, تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے سنت کو تھامے رکھا اس وقت جب میری امت میں فساد آ گیا, یعنی لوگ سنت سے دور بھاگ رہے تھے, ایسے وقت میں اس نے تھامے رکھا, فلہ اجر 100 شہید, تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. آج وہ زمانہ آ گیا ہے, آج سنت پر عمل کرنے والوں کو لوگ باتیں سناتے ہیں کہ یہ دیکھو داڑھی رکھ کے بیٹھ گیا ہے, یہ دیکھو ٹوپیاں پہن رہا ہے, یہ دیکھو ٹخنے سے شلوار اونچی کر رہا ہے. عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو سننی پڑتی ہے کہ ہاں ہاں پردہ شروع کر دیا, کیا ہو گیا ہے بھائی, تو یہ ہاں ہاں پردہ شروع کر دیا کوئی کرنے والی بات ہے؟ یہ تو قرآن کے اوپر عمل ہو رہا ہے, مگر کیونکہ سنت میں اس امت میں فتنہ آ گیا ہے, کوئی زیادہ عبادت کرنے لگ جاتی ہے تو خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ, معاذ اللہ. تو ایسے حالات میں اگر کسی نے سنت پر عمل کر لیا تو پھر یوں سمجھیں کہ 100 شہیدوں کا اجر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سنت پر عمل کرنا کتنا محبوب ہے. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں, ان کے بارے میں سارے علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ امت میں جتنا بڑے سے بڑا ولی بھی بن جائے, بڑے سے بڑا نیک بندہ بن جائے, صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. حتیٰ کہ ایک وہ صحابی تھے جو صرف 2-3 گھنٹے کے لیے صحابی رہے, اس کے بعد فوت ہو گئے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے, یعنی اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد کسی جہاد پہ چلے گئے, 2-2.5 گھنٹے جہاد وغیرہ ہوئی, چند گھنٹے ہوئی اور اس کے بعد ان کو کسی نے شہید کر دیا. تو یہ اتنی دیر کی جنہوں نے صحبت اٹھائی نبی علیہ السلام کی, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ولی جو ہوگا نا وہ بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو کیوں یہ ملا مقام؟ یہ مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ملا, ان سے محبت کی وجہ سے ملا. اس لیے ہمارے ایمان کا یہ جز ہے کہ ہم نے سنت کی اتباع کرنی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے, محبت دل میں رکھنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے سارے لوگوں سے. تو پتہ چلا کہ یہ محبت جو ہے یہ ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی سنت پر عمل کرتے تھے. عجیب و غریب انداز تھا, سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ آ کے رک گئے, لوگوں کو بھی روک دیا. گرمی کا دن تھا, تھوڑی دیر کے لیے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے ہو کے اور پھر واپس آ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت سارے قافلے کو جو رکوایا آپ نے کوئی ایسی خاص چیز کی تو نہیں تھی؟ فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ کے ساتھ بھی اسی راستے سے گزرا تھا, تو یہاں آ کے آپ نے قضاء حاجت فرمائی تھی, آپ رکے تھے, تو آپ کی سنت کی اتباع میں بھی رک گیا, قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی, بس رک گیا اور تھوڑی دیر وہاں پہ چلے گیا جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس آ گیا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. کیسی دیوانہ وار سنت کے اوپر عمل کا شوق تھا. ہم سمجھتے ہیں سنت پر عمل چھوٹی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے. امام ربانی حضرت مجید الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بڑا تھکا ہوا تھا, تھکا تھکا, اتنا تھکا, اور یہ اللہ والے کئی مرتبہ بڑے تھک جاتے ہیں, کیونکہ دن رات جاگنا ہوتا ہے, کئی مرتبہ سفر ہوتے ہیں, تو دینی کام کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں, اور تھک تھک کے وہ بستر پہ جب آئے تو فرماتے ہیں کہ سنت تو سیدھے طرف سونا تھا اور میں الٹی طرف سو گیا, مگر اتنا تھکا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو موڑ بھی نہیں پا رہا تھا. دل میں یہ بات آئی کہ سنت تو سیدھی طرف ہے اور میں الٹی طرف دائیں بائیں کروٹ پہ جو ہے وہ سو گیا ہوں, تو سنت کے مطابق نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ دل میں یہ بھی بات آئی کہ چلو مستحب ہی ہے نا, اس طرف نہیں بھی کیا تو گناہ گار تو نہیں ہوں گا. تو یہ ذہن میں بات آئی, مگر پھر دل میں بات آئی کہ نہیں, میں کیسے سو چھوڑ سکتا ہوں نبی علیہ السلام کی سنت. تو فرمایا کہ میں نے اپنی اس تکلیف کو برداشت کیا, اپنے اس آرام کو میں نے پیچھے رکھا اور اپنے آپ کو کروٹ بدل دیا اور اپنی نیند کو جو ہے وہ سیدھی کروٹ پہ کر لیا اور سو گیا. اور جب سو گیا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے احمد سرہندی, ہم نے تیری سنت کی اس قدر کی وجہ سے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ سنت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو دوپہر میں تھوڑی دیر سنت کی نیت سے سو جانا, یہ قیل اللہ, یہ ہزار شب بیداریوں سے بھی زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پر شوق شوق سے عمل کرنا چاہیے, مگر اس عمل کرنے کے لیے محبت بڑی ضروری ہے. یہ سنت پر عمل محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام میں جو اصل چیز تھی وہ یہ محبت تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا, حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے صحابہ کرام میں, اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں بہت پسند ہیں, ایک خوشبو پسند ہے, ایک نیک بیوی پسند ہے, اور تیسرا نماز جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں بڑی پسند ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا تین چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنا پسند ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں, مجھے یہ بھی بڑا پسند ہے, اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کی نکاح میں ہے, مجھے یہ بھی بڑا پسند ہے. اب یہ جو تینوں چیزیں پسند تھیں, ان تینوں چیزوں کا محور اور مرکز وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات تھی. تو اس محبت کے بغیر جو ہے یہ سنت پر عمل جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو سنت پر عمل ضروری, اس کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی. اس محبت کے پیدا کرنے کے طریقے ہیں. ایک طریقہ سنت پہ عمل کرنے کا, محبت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے, سنتوں کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر عمل کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے. یہ درود بھیجنا یہ محبت کو بڑھاتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ انسان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجا جاتا ہے دور سے, تو فرشتے وہ سلام پہنچاتے ہیں, اور اگر روضہ مبارک پہ آ کے کوئی اگر سلام پیش کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں اس کے سلام کو سنتا ہوں. تو پتہ چلا کہ ہم جو یہ درود پڑھتے ہیں یہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ بھیج رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ محبت کے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے. اور اجر میں بھی یہ بہت ہی آگے ہے. حدیث پاک میں جس نے ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اس درود کے سن لینا, آپ تک پہنچ جانا, یہ بڑی سعادت ہے. چنانچہ ابو بکر بن مجاہد ایک بڑے شیخ ہیں, وہ فرماتے ہیں, بلکہ محمد بن مالک رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ ابو بکر بن مجاہد کی مجلس میں جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ان کی مجلس میں جاتا اور ان کی مجلس میں بہت ہی زیادہ اثر ہوتا تھا. انہی کی مجلس میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو کہ بڑا ہی برا گندا سا ہے, اس نے کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے, اس کے بال بھی بکھرے ہوئے, مگر بڑی عمر کا آدمی تھا, وہ اندر آیا تو میں نے شیخ کو دیکھا کہ شیخ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے انہوں نے بڑا استقبال کیا, اور جس جگہ پہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے وہاں ان کو بٹھا دیا. تو یہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگا یہ ان کے کوئی استاد یا ان کے کوئی شیخ ہیں کہ ان کو اتنا یہ ادب دے رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا, غربت کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور طبیب نے اطبا نے شہد اور گھی کے لیے کہا ہے. یہ بات جو ہے انہوں نے سنی شیخ ابو بکر نے, تو انہوں نے آگے سے وعدہ نہیں کیا کہ حضرت میں کوئی انتظام کر دیتا ہوں آپ کے یہاں یہ ولادت ہوئی ہے تو, بلکہ انہوں نے ان مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھی اور رات کو سلا دیا, اور یہ پریشان ہو گئے کہ جی ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, ان کے گھر میں ولادت ہوئی اور میرے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, مگر چاہتے تھے کہ جی یہ میرے استاد ہیں, میرے شیخ ہیں, میں کسی طرح سے ان کو ہیلپ کروں. تو تکلیف میں بہت ہی سوچتے رہے, بہت ہی ذہن لڑاتے رہے کہ کچھ ہو جائے, کوئی کسی طرح سے میں ان کی مدد کر دوں, اور اسی سوچ میں جو سو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو وزیر ہے نا ابو عیسیٰ, تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ 100 دینار دے دیں. دینار گولڈ کوائن کو کہتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عیسیٰ کو جا کے کہو کہ 100 دینار دے دیں, اور کہو کہ میں نے کہا ہے کہ 100 دینار دے دیں. جب وہ پوچھے کہ پروف کرو کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے خواب میں, تو اس کو یہ کہنا کہ تم ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ دروشی پڑھتے ہو, اور اس کا دنیا میں کسی کو نہیں پتا, مگر مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تمہارے وہ دروشریف اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ چلے گئے اپنے بزرگوں کو لے کے ان کے پاس کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ آپ 100 دینار دے دیں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پروف کہ نبی علیہ السلام نے ہی خواب میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم جمعرات کی رات جو ہے یعنی جمعہ جمعرات کی درمیانی رات 1000 دروشری پڑھتے ہو, اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مجھ تک پہنچتا ہے تو مجھے تو پتا ہے. تو وہ جو تھے ابو عیسیٰ جو وزیر تھے, اتنے خوش ہوئے کہ اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ ان درود شریف کو سنتے ہیں, تو بڑے خوش ہو گئے. تو 100 دینار جو دینے تھے ان بزرگوں کو, ان کو تو 100 دینار دیے. یہ جو پیغام لے کے شیخ ابو بکر جو آئے تھے ان کو کہا کہ 100 دینار نہیں, میں 1000 دینار دے رہا ہوں, 100 آپ ان کو دے دیں, 900 جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں, نبی علیہ السلام نے 100 کا ہی کہا ہے, ہم 100 ہی لے کے جائیں گے, یہ باقی 900 آپ رکھ لیں. تو پتہ چلا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے, اور یہ محبت کے بڑھانے کا بڑھنے کا باعث بنتا ہے. اس لیے جو مشائخ نے معمولات بنائے ہیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا, اس کو ایزی نہ لیا جائے بلکہ پابندی کے ساتھ پڑھا جائے اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے, کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے, ان کی مبارک سنتوں پر شوق سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام مسرورات جو ہے وہ مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاكم الله.